बुध 27 जून के सैरबीन के साथ शफी नकीजा मई का सलाम। एक नई सर्वे रिपोर्ट कहती है कि इंडिया दुनिया भर में औरतों के लिए सबसे खतरनाक मुल्क है। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत औरतों के लिए इतनी खतरनाक क्यों? यही सैरबीन का बड़ा मौजू है, लेकिन उससे पहले आलमी खबरें।
ये बीबीसी उर्दू सर्विस है, नाज़िश ज़फ़र से ख़बरें सुनिए। बैनुल अक्वामी शोहरत याफ्ता टॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन के एक आलमी जायज़े के मुताबिक ख़वातीन के लिए इंडिया दुनिया का सबसे ख़तरनाक मुल्क है। इस जायज़े के मुताबिक इंडिया जंग सदा कांगो, सोमालिया और अफ़गानिस्तान जैसे ममालिक से भी नीचे जा चुका है। दिल्ली से शकील अख्तर की रिपोर्ट।
इस जायज़े में बताया गया है कि इंतकाम के तौर पर रेप, घरेलू रेप, अजनबियों के जरिए जिंसी ज्यादती, इंसाफ न मिलने, हरासा किए जाने और दबाव डालकर रेप करने जैसे मामलात की बुनियाद पर इंडिया पूरी दुनिया में पहले मुकाम पर है। इस जायज़े में बताया गया है कि दुनिया में औरतों के रहने के नुक्ते नज़र से सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मुल्क अफ़गानिस्तान है और इंडिया दूसरे मुकाम पर है। शाम, पाकिस्तान और सोमालिया तीसरे, चौथे और पाँचवें मुकाम पर हैं। जिस्म फरोशी के लिए खवातीन की खरीद व फरोख्त, बंधुआ मजदूरी, जबरी शादी और जिंसी और घरेलू गुलामी जैसे मामलात में भी इंडिया दुनिया का बदतरीन मुल्क है।
इंडिया के खवातीन के कौमी कमीशन ने इस रिपोर्ट को मुस्तरद किया है। इंसानी हकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि उन्हें इस बात के शवाहिद मिले हैं कि म्यांमार की फ़ौज गुज़श्ता साल अगस्त में शुरू होने वाले हंगामों से कबल ही रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी कर रही थी। बर्मी फ़ौज की जानिब से नस्लकुशी के इल्ज़ाम की तरदीद की जाती रही है। ताहम एमनेस्टी इंटरनेशनल के मैथ्यू वेल्स कहते हैं कि रिपोर्ट में वाज़ह शवाहिद मौजूद हैं।
The military is responsible for crimes against humanity, and that those
फौज जिम्मेदार है इंसानियत के खिलाफ जराइम की, और जिम्मेदारों की बात की जाए तो सीनियर अहलकार इसके मुजरिम हैं। रोहिंग्या कम्युनिटी को म्यांमार से बांग्लादेश जाने पर मजबूर करने के लिए सोची समझी और मुनज्जम मुहिम चलाई गई थी, और यही वजह है कि अब बांग्लादेश में 7 लाख से जायद रोहिंग्या पनाहगजीन हैं।
अमेरिका की 17 रियासतों ने ट्रंप इंतजामिया पर तारकीने वतन के ख़ानदानों में ज़ालिमाना और गैर कानूनी तौर पर बच्चों को वालिदैन से अलग करने का मुलज़िम ठहराते हुए मुकदमा दायर किया है। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया के डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरल्स ने कानूनी चाराजोई की इब्तिदा की है। तफसीलात के साथ आबिद हुसैन।
अमरीका में पहली बार 17 अमरीकी रियासतों की जानब से तारकीन वतन के खानदानों को अलहदा किए जाने को चैलेंज किया गया है। रियासत वाशिंगटन के शहर सिएटल में दाखिल की जाने वाली कानूनी दरख्वास्त में सदर ट्रंप के 20 जून के हुक्मनामे के मुतालिक कहा गया है कि इसके जरिए धोखा देने की कोशिश की गई है। इस हुक्मनामे में तारकीन वतन के खानदानों को एक साथ रखने का हुक्म है। दूसरी जानब नायब अमरीकी सदर माइक पेंस ने बगैर दस्तावेजात के तारकीन वतन को खबरदार किया है कि वो अमरीका में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होकर अपने बच्चों की जिंदगियों को खतरे में ना डालें।
पाकिस्तान में लाहौर हाईकोर्ट ने एपलेट ट्रिब्यूनल से साबिक वज़ीर-ए-आज़म और साबिक हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी के कौमी असम्बली के हलका NA-57 के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए हैं। एपलेट ट्रिब्यूनल के जस्टिस इबादुर्रहमान लोधी ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामे में कहा है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने रिटर्निंग ऑफिसर हैदर अली के सामने कागजात नामजदगी में दोबारा रद्दोबदल किया, जबकि रिटर्निंग ऑफिसर ने इख्तियारात से तजावुज़ करके कागजात नामजदगी में रद्दोबदल की इजाज़त दी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के कागजात नामजदगी मंजूर होने के रिटर्निंग अफसर के फैसले के खिलाफ मसूद अब्बास नामी शख्स ने अपील दायर की थी। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने अदालत उज़्मा के ही एक और 3 रुकनी बेंच का फैसला मुअत्तल करके बहरिया टाउन कराची की इंतजामिया को लोगों से पैसे इकट्ठे करने की इजाजत दी है। तफसीलात के साथ इस्लामाबाद से शहजाद मलिक।
सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब ब्यूरो को बहरिया टाउन की इंतजामिया के खिलाफ उनकी तरफ से दायर की गई नजरसानी की अपील पर फैसला होने तक कार्रवाई से रोक दिया है। अदालत ने बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज और उनके बच्चों के नाम जायदाद की तफसीलात और उनके कागजात भी फराहम करने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन कराची के अलाटीज से हासिल की जाने वाली रकम का 20% अदालत में जमा करवाने, जबकि 80% तनख्वाहों और तरक्याती कामों पर खर्च करने का हुक्म दिया है। अदालत ने बहरिया टाउन की इंतजामिया को माहाना ऑडिट रिपोर्ट भी जमा करवाने का हुक्म दिया।
खबर पख्तूनख्वा के जनूबी ज़िला डेरा इस्माइल खान के एक ही मोहल्ले से लापता 8 लड़कों को 8 रोज़ गुजर जाने के बावजूद अब तक तलाश नहीं किया जा सका। इन लड़कों के वालिदैन का कहना है कि उन्हें नहीं मालूम कि बच्चों को अगवा किया गया है या वो खुद कहीं चले गए हैं। इन लड़कों की उम्रें 18 से 20 साल के दरमियान बताई गई हैं। पुलिस इंस्पेक्टर दमसाज ने बताया कि उन्होंने कुछ मोबाइल फ़ोन का डेटा जमा किया है, जिसका तजिया किया जा रहा है। ताहम उनका कहना है कि ताहाल उन्हें ऐसी कोई इतला नहीं मिली जिससे लड़कों की तलाश की जा सके। برطانوی شہزادہ ولیم اسرائیل، اردن اور فلسطین کے دورے کے موقع پر آج مقبوضہ غرب اردن پہنچے ہیں۔ شہزادہ ولیم نے رام اللہ میں فلسطینی صدر محمود عباس کے ساتھ ایک مختصر پریس کانفرنس کی ہے، جس میں انہوں نے اسرائیل کے ساتھ دیر پا امن کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ آئیے سیربین کے بڑے اور تجزیاتی موضوع پہ پہلے نظر کرتے ہیں۔ خبروں میں آپ نے سنا کہ بین الاقوامی شہرت یافتہ تھامسن رائٹرز فاؤنڈیشن کے ایک عالمی جائزے کے مطابق خواتین کے لیے انڈیا دنیا کا سب سے خطرناک ملک قرار دیا گیا ہے۔ اس جائزے کے مطابق انڈیا جنگ زدہ کانگو، صومالیہ اور افغانستان جیسے ممالک سے بھی فہرست میں نیچے گرا ہے۔ انڈیا کے خواتین کے قومی کمیشن نے ملک کی خواتین کے لیے دنیا کا بدترین ملک قرار دینے کی اس رپورٹ کو مسترد کیا ہے، لیکن اس جائزے کے بعد خواتین کے تحفظ اور قوانین کے ضمن میں بھارت میں نئی بحث شروع ہوئی ہے۔ دلی سے شکیل اختر۔
تھامسن رائٹرز فاؤنڈیشن نے خواتین سے متعلق معاملات کے 550 ماہرین سے بات چیت کے بعد جو رپورٹ پیش کی ہے، اس کے مطابق انڈیا خواتین کے لیے دنیا کا بدترین ملک ہے۔ اس جائزے میں بتایا گیا ہے کہ انتقام کے طور پر ریپ، گھریلو ریپ، اجنبیوں کے ذریعے جنسی زیادتی، انصاف نہ ملنے، ہراساں کیے جانے اور دباؤ ڈال کر ریپ کرنے جیسے معاملات کی بنیاد پر انڈیا پوری دنیا میں پہلے مقام پر ہے۔ کانگو اور جنگ زدہ شام دوسرے اور تیسرے مقام پر ہیں۔ اس جائزے میں بتایا گیا ہے کہ دنیا میں عورتوں کے رہنے کے نقطہ نظر سے سب سے زیادہ خطرناک ملک افغانستان ہے اور انڈیا دوسرے مقام پر ہے۔ شام، پاکستان اور صومالیہ تیسرے، چوتھے اور پانچویں مقام پر ہیں۔ جسم فروشی کے لیے خواتین کی خرید و فروخت، بندھوا مزدوری، جبری شادی اور جنسی اور گھریلو غلامی جیسے معاملات میں بھی انڈیا دنیا کا بدترین ملک ہے۔ کم عمری میں لڑکیوں کی شادی، لڑکیوں کے ختنے اور تیزابی حملے میں بھی انڈیا کا شمار سب سے اوپر کیا گیا ہے۔ دلچسپ پہلو یہ ہے کہ فاؤنڈیشن نے 7 برس قبل اسی طرح کے جائزے میں انڈیا کو چوتھے مقام پر رکھا تھا، لیکن ماہرین نے اس بار خواتین کو درپیش خطرات کے پیش نظر انڈیا کو افغانستان، صومالیہ، شام اور یمن سے بھی برے زمرے میں رکھا ہے، جبکہ یہ سبھی ممالک جنگ کی زد میں ہیں۔ جبکہ انڈیا میں جمہوری نظام قائم ہے اور جہاں مرد اور عورت کو برابر کے حقوق حاصل ہیں۔ انڈیا میں گزشتہ عشرے میں خواتین کے حقوق کو مستحکم کرنے کے لیے متعدد قوانین وضع کیے گئے اور بہت سے مثبت اقدامات کیے گئے ہیں۔ ملک کی معاشی ترقی کے ساتھ ساتھ خواتین بھی معیشت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں۔ منتخبہ اداروں میں خواتین کی نمائندگی کو بہتر بنانے کے لیے ریزرویشن کے انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ اس کے باوجود خواتین کے خلاف جنسی تشدد، تفریق اور خطرات میں اضافہ ہوا ہے۔ نیشنل کرائم ریکارڈز بیورو کے مطابق ملک میں ہر 20 منٹ پر ایک خاتون ریپ کا شکار بنتی ہے اور اوسطاً ہر 3 منٹ پر خواتین کے خلاف جرائم کا ایک واقعہ درج کیا جاتا ہے۔ ریپ، جنسی تشدد، جنسی غلامی اور تفریق کا شکار بیشتر غریب اور سماج کے کمزور طبقے کی عورتیں ہوتی ہیں۔ اب بھی ملک میں خاندانوں میں لڑکیوں کے مقابلے لڑکے کو فوقیت دی جاتی ہے۔ انڈیا کے خواتین کے قومی کمیشن نے تھامسن رائٹرز فاؤنڈیشن کے اس جائزے کو مسترد کر دیا ہے۔ کمیشن کا کہنا ہے کہ اس جائزے کے لیے جو نمونے لیے گئے ہیں وہ بہت چھوٹے ہیں اور اس کی بنیاد پر پورے ملک کی صورتحال کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ کمیشن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ انڈیا کی خواتین اپنے حقوق کے بارے میں بیدار ہیں اور انڈیا کسی بھی طرح خواتین کے تحفظ کے نقطہ نظر سے دنیا کا بدترین ملک قرار نہیں دیا جا سکتا۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
شکیل اختر کی اسی رپورٹ کے تناظر میں میں نے انسانی حقوق کی کارکن اور تجزیہ کار کویتا کرشنن سے بات کی۔ جاننا چاہا کہ انڈیا عورت کے لیے سب سے خطرناک ملک کیوں قرار پایا، خاص وجہ یا وجوہات ہیں کیا؟
دیکھیں، میں نے جس سمے تھامس رائٹرز کے لوگ کر رہے تھے اس سروے کو، उस समय जब उन्होंने मुझसे संपर्क किया था तो मैंने कहा था कि देखिए दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक देश कौन सा है, सबसे कम खतरनाक देश कौन सा है, इस तरह से एक तरह से ग्रेड करने के बहुत पक्ष में मैं नहीं हूँ। मुझे लगता है कि बल्कि हर देश में कौन सी वो चीजें हैं जो महिलाओं के लिए खतरनाक होती हैं, उस पर एक स्पेसिफिक एम्फेसिस होना वो ज्यादा मुझे कारगर लगता है। खैर वो, लेकिन जो रिपोर्ट आई है उस पर मैं जो कहूँ कि मुझे लगता है कि भारत के किसी भी महिला को अगर आप पूछिए तो वो ये नहीं कहेंगी कि मुझे सुरक्षित लगता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये दुनिया का सबसे असुरक्षित देश है कि नहीं है, ना भी हो तो इसमें हम क्यों हो, हमको क्या तसल्ली मिलेगी, है ना। मुझे लगता है बिल्कुल इतना ज्यादा खतरनाक है और पिछले कुछ वर्षों में ज्यादा खतरनाक हुआ है, इसको भी हम मान लें।
यहाँ एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा कि ये महिलाओं या ख्वातीन के खिलाफ ऐसे कौन से जराइम हैं, क्राइम हैं के जो होते हैं, क्या इंडिया के सियासी निजाम में, समाज में बेहतरी लाने में सिस्टम जो है वो नाकाम हो गया?
हाँ, मुझे लगता है कि मैं तो कहूंगी नाकाम से भी ज्यादा खराब बात है। बात तो ये है कि हमारे यहाँ की जो राजनीति है, हमारे यहाँ की जो सरकार है, खास करके मौजूदा जो सरकार है और कई राज्यों में भी जो मौजूदा सरकारें हैं, वो महिला विरोधी ताकतों को ही बढ़ावा दे रहे हैं, वो शय दे रहे हैं ऐसी ताकतों को। मैं अगर उदाहरण दूं, देखिए जहाँ तक सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन जिसको कहते हैं, यानी आप पेट में ही बेटी को पैदा ही मत होने दीजिए, ठीक है, ये भी अगर आप पिछले कुछ वर्षों में देखिए तो ये कम नहीं हुआ है, ये ज्यादा खराब हुआ है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ओवरऑल माहौल बेटियों के अधिकारों के लिए अच्छा माहौल नहीं रह गया है। क्योंकि आप देखिए कि बेटियां जहां स्कूल में या कॉलेज में पढ़ने जाती हैं, वहां पर अगर वो अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करती हैं तो उनको हमारे देश के विधायक और एमपी तक, जो रूलिंग पार्टी के हैं, वो तक गाली देते हैं कि ये लड़कियां जो है इनका चरित्रहीन है, इनके चरित्र खराब है और क्या क्या। ठीक है, अगर आप ले लीजिए, मैं एक ऑर्गेनाइज्ड हमला जिसको कहूँ, सुनियोजित पूरा प्लान तरीके का हमला, जो राजनीतिक हमला है, वो है कि लव जिहाद के नाम पर जो इंटरफेथ मैरिजेस होती हैं, मर्जी से हिंदू मुस्लिम लोग विवाह करते हैं या जाति से बाहर शादी करते हैं, वैसे लोगों को ट्रैक करके बाकायदा कोबरा पोस्ट के स्टिंग में दिखाया था कि कैसे हमारी रूलिंग पार्टी के लीडर्स इसमें इन्वॉल्व हैं पूरे देश भर में, ऐसे शादियों को, ऐसे रिश्तों को तोड़ने में। और ऐसा तोड़ने के लिए जाहिर सी बात है कि वो सिर्फ सांप्रदायिक हथकंडे नहीं इस्तेमाल करते, वो सीधे लड़कियों पर, महिलाओं पर हिंसा करते हैं, हमला करते हैं। अच्छा। और ये जबरदस्त रूप से बढ़ गया है पिछले कुछ वर्षों में।
तो यहाँ कविता जी देखे ना, ये तो आपने पूरा चरित्र, पूरी तस्वीर मेरे सामने बना करके दिखा दी। बेटी बचाओ का नारा एक तरफ है, दूसरी तरफ जो औरत है, जो महिला है, वो माँ है, वो देवी है, लेकिन फिर ये जो सब कुछ कंबाइंड तौर पर जो इनके खिलाफ काम होता है, तो इसके रोकने का तरीका क्या है?
नहीं, मैं इसमें एक और बात कहूँ कि देखिए वो सिर्फ इस पिछले कुछ वर्षों की बात नहीं, मैं तो हमेशा कहूंगी कि किसी भी महिला को माँ और देवी कहने से उसको बराबर का के दर्जे का इंसान मानेंगे आप, ये कोई जरूरी नहीं है ना। इसलिए मुझे लगता है माँ देवी वगैरह ना ही बोले तो ज्यादा अच्छा, वो बराबर का इंसान मानने के लिए तो तैयार हो जाए, बराबर के अधिकार रखने वाली ह्यूमन बींग, है ना। तो इसमें मैं कहूंगी कि देखिए सरकार का जो नारा है वो इसलिए खोखला है क्योंकि उस नारे के बहाने वो कह रहे हैं लोगों से कि देखिए आप अपनी बेटी को एक अपनी कम्युनिटी की बेटी प्रॉपर्टी के रूप में देखिए, यानी हिंदू अगर आप हैं तो आपकी हिंदू बेटी किसी मुस्लिम से आप बचा लीजिए, बेटी बचाओ का मतलब किसी मुस्लिम लड़के से बचाइए अपनी बेटी को, ये नारे का सेंस दिया जा रहा है।
तो ये जो पूरा का पूरा जो आवा का आवा टेढ़ा है, इसको ठीक कौन करेगा? लीडर, पुलिस, समाज, मास्टर, ठीक कौन करेगा?
सबको करना होगा, लेकिन मैं सबसे बड़ी जिम्मेदारी देखिए हमेशा सरकार को, सत्ता को दूंगी, क्योंकि देखिए समाज अपने आप को सुधारे इसके लिए तो महिला आंदोलन भी है, वो हम भी कोशिश करते हैं कि समाज खुद को बदले और बदल भी रहे, तभी तो जो है लड़कियां लड़ रही हैं, महिलाएं लड़ रही हैं, संघर्ष कर रही हैं, अपने अधिकारों की बात कर रही हैं, ये सब तो जरूर बेहतर हुआ है पहले से। तो इसमें तो मैं कहूंगी समाज की जो बदलने की इच्छा है वो तो दिख रहा है, लेकिन उस बदलाव के पक्ष में खड़े होने के बजाय अगर हमारी सरकार डकियानूसी ताकतों के पक्ष में, सत्तात्मक ताकतों के पक्ष में खड़ी हो जाएगी और बदलाव के खिलाफ खड़ी हो जाएगी, तब तो कैसे मामला होगा। इसलिए मुझे लगता है सरकार को कटघरे में खड़ा करना और कहना कि आप ऐसी ताकतों को क्यों आप साथ दे रहे हैं जो कहीं पर इंटरफेथ हिंदू मुस्लिम शादियों का विरोध कर रहे हैं, कहीं अंतरजातीय विवाहों का विरोध कर रहे हैं, कहीं खाप पंचायतों का साथ दे रहे हैं, कहीं पर लड़कियों से कह रहे हैं कि आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे कपड़े पहनेंगे, किसके साथ कैसे उठेंगे बैठेंगे, वो सब हम आपके लिए बता के देंगे। और मुझे लगता है कि ये एक खतरनाक चीज है और इसमें ये सिर्फ हमारे देश में नहीं हो रहा है।
ठीक है, मैं आपके तर्क को मान रहा हूँ, मैं आपकी पूरे इस्तदलाल को समझ रहा हूँ। मुझे आपसे ये पूछना है, क्या जो इस वक्त मौजूदा वर्तमान जो हुकूमत है उसके दौर में हालात ज्यादा खराब हुए हैं?
हाँ बिल्कुल, मैं तो इसको बिना कोई दो राय के मैं कहूंगी कि जो मौजूदा निजाम है, खास करके पिछले 4 सालों में, उसमें हालात बहुत बिगड़े हैं और इसलिए बिगड़े हैं। मैं वही कहने वाली थी कि देखिए, जिन देशों में, दुनिया के जिन देशों में एक तरह से वो आप कह सकते हैं थियोक्रेटिक किस्म की रूल है, किसी खास धर्म के नाम पर आप पूरे देश को चलाएंगे, ये बात है, वहां पर इस तरह से ही महिलाओं की स्थितियां ज्यादा खराब होती हैं। हमारा देश तेजी से हिंदू राष्ट्र की तरफ घसीटा जा रहा है इस मौजूदा सरकार के द्वारा, और उसमें महिलाओं के अधिकारों पर हमले तेज हो रहे हैं। उसमें अगर हमें महिलाओं के अधिकारों को बचाना है, उनको आगे बढ़ाना है, तो मुझे लगता है कि हमको जबरदस्त संघर्ष करना होगा। लेकिन दैट सेड, मैं कहूंगी अगर सरकार बदल भी जाए कल को, तो ऐसा नहीं है कि वो सरकार रातों रात सब कुछ ठीक हो जाएगा और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल भी बहुत अच्छा नहीं था यहाँ की महिलाओं के लिए। नॉर्मल से आगे बढ़ने की बात है, नॉर्मल को बदलने की जरूरत है। ये मैं कहूंगी कि किसी भी ऐसे इंटरनेशनल रिपोर्ट को पढ़ करके जो लगता है कि अच्छा भारत की महिलाओं को रेस्क्यू की जरूरत है, उनको बचाने की जरूरत है, ऐसा न सोचें, बल्कि इस पे ध्यान दें आपके इंटरनेशनल व्यूअर्स की, आपके इंटरनेशनल लिसनर्स कि भारत में महिलाएं कैसे चीजों को बदलने के लिए काम कर रही हैं, लड़ रही हैं, उनका हम साथ कैसे दे सकते हैं।
ये थी इंडिया में हुकूक इंसानी की अलमबरदार कविता कृष्णन। इसी मौजू पर मैंने इंसानी हकूक के अलमबरदार और पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन की चेयरपर्सन हिना जिलानी से भी बात की, साबिक चेयरपर्सन, जानना चाहा कि टॉमसन राइटर्स फाउंडेशन की इस रिपोर्ट में पाकिस्तान और दुनिया तमाम के लिए पैगाम है क्या।
देखिए, सबसे पहले तो ये पैगाम जो है बड़ा क्लियर है और ये बहुत सी रिपोर्ट्स इससे पहले भी देती रही हैं कि ख्वातीन के खिलाफ तशद्दुद और उनके खिलाफ जराइम के लिए जो इम्प्यूनिटी है वो अभी भी कायम है दुनिया के बेशतर ममालिक में। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जहाँ पर ऐसे वाकयात हो रहे हैं जहाँ ख्वातीन जो हैं वो तशद्दुद का शिकार होती हैं, उनके लिए कवानीन तो बन गए हैं, लेकिन उन कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन ना होने की वजह से और जो हमारे अदारे हैं जैसे पुलिस इन्फोर्समेंट, लॉ इन्फोर्समेंट के हैं या जुडिशरी जो है, वो भी उनकी अभी तक सेंसिटिविटी उस हद तक नहीं पहुंची है कि वो ये सोच सके कि ये जराइम जो हैं इनका सद्देबाब सिर्फ कवानीन के होने से नहीं होगा, इसमें एक बहुत जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रियासती सतह पे इस्तेमाल करनी होगी और रियासत के हर अदारे को इस्तेमाल करनी होगी।
तो हिना जिलानी साहिबा, कुछ अरसा कबल यानी 2011 में जो रिपोर्ट आई थी उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान था, जमहूरिया कांगो, फिर पाकिस्तान था, फिर इंडिया, फिर सोमालिया, लेकिन अब जो 2018 में रिपोर्ट आई है उसमें इंडिया सरे फहरिस्त, अफगानिस्तान दूसरे, शाम तीसरे, सोमालिया चौथे, सऊदी अरब पांचवे, फिर जाके पाकिस्तान का नंबर आता है। क्या ये हालात की बेहतरी की तरफ इंडिया है इशारा है पाकिस्तान में?
नहीं, पाकिस्तान में तो जाहिर है कि बेहतरी की तरफ जरूर है, लेकिन वो बेहतरी सिर्फ मार्जिनल है। जो इशारा है और जो बड़ा सीरियसली इशारा इंडिकेट कर रहा है वो ये कर रहा है कि हिंदुस्तान में किस तरीके से बरकरी आई है और जो रियासत है हिंदुस्तान की वो अब ख्वातीन के खिलाफ तशद्दुद के मामले में एक स्टेप पीछे हटी है, जिसकी वजह से वहां पर ख्वातीन के खिलाफ जो माहौल है वो बदतर हुआ है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने देखा 2011 में पाकिस्तान ऊंचा था या इससे पहले ज्यादा शदीद सूरत हाल पाकिस्तान में नजर आती थी, तो उसका बहुत सा ताल्लुक ये जो ریلیجس ایکسٹریمزم تھی، مذہبی انتہا پسندی اور کلچرل انتہا پسندی اس سے ریلیٹڈ تھی. پاکستان میں جس طرح وہ ٹرینڈ مارجنلی کم ہوا ہے، پاکستان میں صورتحال بہتر ہوئی ہے اور ماحول بہتر ہوا ہے عورتوں کے لیے. انڈیا میں ریورس ہوا ہے. انڈیا میں آپ دیکھیں مذہبی انتہا پسندی، کاسٹزم، جو ان کے کلچرل پریجڈیسز ہیں خواتین کے خلاف، وہ زیادہ پروموٹ ہوئے ہیں اس ہندوتوا کلچر کے وجہ سے، ریلیجس ایکسٹریمزم کی وجہ سے، کنزرویٹیوزم کی وجہ سے. تو وہاں پر ظاہر ہے کہ وہ چیز اوپر آئی ہے، اور میں بڑے افسوس سے سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں جو 80 اور 90 کی دہائی میں صورتحال تھی یہ ضیاء الحق کے دور کے بعد، وہ اب انڈیا میں پیدا ہو گئی.
تو اگر میں ہنا جیلانی صاحبہ سے پوچھوں کہ فوری طور پر اس رپورٹ کے تناظر میں اور عمومی حالات کو بہتر کرنے کے لیے فوری طور پر کون سے اقدامات ہونے چاہیے؟
دیکھیے، نمبر ایک تو یہ ہے کہ وہاں کی سول سوسائٹی کو اور خاص طور پہ ہیومن رائٹس اور ویمنز رائٹس کی جو کمیونٹی ہے اس کو فوری طور پر متحرک ہونا چاہیے. بہت سے ایسے آئینی اور قانونی پازیٹیو چیزیں ابھی بھی انڈیا کے لیگل فریم ورک میں ہیں، جس کو استعمال کر کے ہندوستان کی جوڈیشری کو انوالو کرنا چاہیے اس ایشو پہ کہ کس طریقے سے ایک بدلتے ہوئے ماحول میں نہ صرف خواتین بلکہ دوسری ولنریبل کمیونٹیز سفر کر رہی ہیں اور ایک شدید انسیکیورٹی کا احساس ان کو ہو رہا ہے. اور یہ صرف ایک احساس نہیں ہے، ایکچولی ہم ایویڈنس دیکھ رہے ہیں جس میں فزیکل وائلنس استعمال کی جا رہی ہے مذہب کے نام پہ، کلچر کے نام پہ، اور اس کو ایک ایسا نام دیا جا رہا ہے کہ اس کی گلوریفیکیشن کی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ ینگ لوگوں کے ذہن پر جو اس کا اثر پڑ رہا ہے اس کے ہم نتیجے انڈیا میں آلریڈی دیکھ رہے ہیں.
یہ تھی ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان کی سابق چیئر پرسن ہنا جیلانی. بھارتی فوج کے سربراہ جنرل بپن راوت نے اقوام متحدہ کی اس رپورٹ کو مسترد کیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. جنرل راوت نے کہا کہ اس رپورٹ کے بارے میں بات کرنا بھی فضول ہے. دلی سے سہیل حلیم.
اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کی جانب سے کشمیر کی صورتحال پر یہ پہلی رپورٹ تھی جس میں کہا گیا تھا کہ انڈیا اور پاکستان دونوں کو کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو تسلیم کرنا چاہیے. یو این کے کمشنر برائے انسانی حقوق نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ کشمیر کے دونوں حصوں میں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں کی تفتیش کے لیے ایک انکوائری کمیشن تشکیل دینے کی سفارش بھی کریں گے. انڈیا کی وفاقی حکومت نے رپورٹ آنے کے کچھ ہی دیر بعد ایک تفصیلی اور سخت بیان جاری کر کے کہا تھا کہ اس میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ تعصب پر مبنی ہے، لیکن فوج کی جانب سے اس بارے میں اب تک رد عمل ظاہر نہیں کیا گیا تھا. حالانکہ رپورٹ میں فوج اور کشمیر میں اسے حاصل خصوصی اختیارات کا براہ راست ذکر تھا. آج بھارتی فوج کے سربراہ جنرل بپن راوت نے کہا کہ اس رپورٹ پر رائے ظاہر کرنا بھی فضول ہے.
See, I don't think we need to speak about the human rights record of the Indian Army. It is well known to all of you.
ان کا کہنا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں فوج کے انسانی حقوق کے ریکارڈ کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بارے میں آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں اور کشمیر کے لوگ بھی. بین الاقوامی برادری کو بھی ہمارے ریکارڈ کے بارے میں اچھی طرح معلوم ہے، اس لیے اس رپورٹ پر زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایسی کچھ رپورٹیں خاص محرکات پر مبنی ہوتی ہیں اور فوج کا دامن بالکل بے داغ ہے، اس پر انگلی اٹھانے کی کوئی گنجائش نہیں. بھارتی فوج کے سربراہ کے الفاظ. رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ فوج کو حاصل خصوصی اختیارات انصاف کی فراہمی کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہیں. رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ کشمیر میں مظاہرین کے خلاف پیلٹ گنز کے استعمال سے بہت سے لوگ زخمی ہوئے ہیں، اور یہ کہ سیکیورٹی فورسز مظاہرین کے خلاف کارروائی کرتے وقت ضبط سے کام لیں. رپورٹ میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال پر بھی تشویش ظاہر کی گئی تھی، اور انڈیا اور پاکستان دونوں سے کہا گیا تھا کہ وہ انسانی حقوق کی پاسداری کے بین الاقوامی تقاضے پورے کریں. دہشت گردی کے سوال پر رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ حکومت پاکستان کے انکار کے باوجود ماہرین مانتے ہیں کہ پاکستانی فوج دہشت گردوں کی سرحد پار سرگرمیوں کی اعانت کرتی ہے. کمشنر زائد راد الحسین کے مطابق انہوں نے جولائی 2016 میں حکومت ہند سے کشمیر جانے کی اجازت مانگی تھی، لیکن حکومت نے اس تجویز کو مسترد کر دیا تھا. سہیل حلیم، بی بی سی، دلی.
عموماً ہوتا ہی ہے کہ سربین جس خبر سے لیڈ کرتا ہے بی بی سی اردو ڈاٹ کام اس کو اس سے پہلے ہی لیڈ کر چکی ہوتی ہے یا یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اس وقت بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر جو شہ سرخی ہے وہ ہے پاکستان کے سرکاری اسکول 5 برس میں کتنے بدلے. سرکاری اعداد و شمار جو ہیں ان کو یکجا کرنے کے بعد بی بی سی نے آپ کے لیے یہ رپورٹ تیار کی ہے. میں نے پڑھی, خاصی دلچسپ ہے, ہو سکے تو دیکھیے گا اور کچھ نئی باتیں بھی سامنے آئیں گی. حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستانی انتخابات سے متعلق سرگرمیوں کے بارے میں رپورٹ ذرا دیر بعد آیا چاہتی ہیں.
اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟
Lights, camera, action.
میرے بارے میں اتنا مت سوچنا, دل میں آتا ہوں سمجھ میں نہیں.
کہ میں ہوں ہیرو تیرا.
باکس آفس کا بادشاہ کون, فلم ہٹ رہی یا مس؟
کون کم بخت برداشت کرنے کو پیتا ہے؟
ہم تو پیتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ سکیں, پاروں کو بھلا سکیں.
بالی ووڈ کی دلچسپ خبریں, بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں اور کھٹی میٹھی باتیں, فلم سٹارز کی پاپولیرٹی اور کنٹروورسیز, پردے کے پیچھے کیا ہے, سنیے یہ سب کچھ ہر سنیچر کی شام سیربین میں آپ کی اپنی نصرت جہاں کے ساتھ.
اور اب کھیلوں کا احوال, خوشی شکور کی زبانی.
فٹ بال ورلڈ کپ میں آج گروپ ای اور ایف سے ناک آؤٹ مرحلے میں رسائی حاصل کرنے والی ٹیموں کا فیصلہ ہونا ہے. برازیل کا مقابلہ سربیا سے ہے, سوئٹزرلینڈ کی ٹیم کوسٹا ریکا کے مد مقابل ہے, جرمنی اور جنوبی کوریا مقابلے پر ہیں, جبکہ میکسیکو کا میچ سویڈن سے ہے. گزشتہ رات ارجنٹائن نے سخت مقابلے کے بعد نائجیریا کو 2-1 سے ہرا کر ناک آؤٹ مرحلے میں جگہ بنا لی. لیونل میسی نے اس عالمی کپ میں اپنا پہلا گول کیا, جبکہ 86ویں منٹ میں روہو کے گول نے ارجنٹائن کو جیت سے ہمکنار کر دیا. پری کوارٹر فائنل میں ارجنٹائن کا مقابلہ فرانس سے ہوگا, جبکہ کروشیا کی ٹیم ڈنمارک کا سامنا کرے گی. ارجنٹائن کا میچ دیکھنے والوں میں شورہ آفاق فٹ بالر ڈیاگو میراڈونا بھی شامل تھے. تاہم میچ کے دوران طبیعت خراب ہونے پر ڈاکٹر نے ان کا طبی معائنہ کیا. میراڈونا نے چند روز پہلے ارجنٹائن کی ٹیم کی مایوس کن کارکردگی پر ٹیم کے مینیجر پر سخت تنقید کی تھی اور کہا تھا کہ وہ ٹیم کے کھلاڑیوں سے ملنا چاہتے ہیں. ہاکی چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان کو لگاتار تیسرے میچ میں بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا, اسے میزبان ہالینڈ نے 4-0 سے ہرا دیا. پاکستان کے اب ارجنٹائن اور بیلجیم سے میچز باقی ہیں اور وہ 6 ٹیموں میں بغیر کسی پوائنٹ کے سب سے آخری نمبر پر ہے. سری لنکا نے ویسٹ انڈیز کو برج ٹاؤن میں تیسرے اور آخری ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ میں 4 وکٹوں سے شکست دے کر سیریز 1-1 سے برابر کر دی. سری لنکا کو میچ جیتنے کے لیے 144 رنز کا ہدف ملا تھا, جو اس نے 6 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا. انگلینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان واحد T20 انٹرنیشنل آج ایجبسٹن میں کھیلا جا رہا ہے. بھارت اور آئرلینڈ بھی آج T20 انٹرنیشنل میں مد مقابل ہیں. برطانیہ کی یوہانا کانٹا نے ایسٹ بون میں ہونے والے ٹینس ٹورنامنٹ کے پہلے راؤنڈ میں سربیا کی الیگزینڈرا کرونچ کو 6-1 اور 6-3 سے شکست دے دی. اب دوسرے راؤنڈ میں ان کا مقابلہ کیرولائن وزنیاکی سے ہوگا.
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی. ورلڈ کپ چل رہا ہو, فٹ بال کے مقابلے جاری ہوں, آپ کی ذمہ داری یہ ہو کہ سیربین کریں. تو آپ کا کیا خیال ہے, سیربین کے ساتھ اور کچھ نہیں کیا جا سکتا؟ ایک ٹیلی ویژن ادھر کھلا ہوا ہے, دوسرا ادھر کھلا ہوا ہے, تیسرا ادھر ہے اور لائیو کمنٹری بھی آ رہی ہے. اس دوران چپکے سے رزلٹ دیکھ لیتے ہیں. سیربین کا نصف آیا. اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ آتا ہے. آج خبروں کی ذمہ داری نازش ظفر کی ہے.
ٹامس رائٹرز فاؤنڈیشن کے ایک جائزے کے مطابق انڈیا خواتین کے لیے دنیا کا سب سے خطرناک ملک ہے. انڈیا کے خواتین کے قومی کمیشن نے اس رپورٹ کو مسترد کیا ہے. انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ میانمار کی فوج گزشتہ سال اگست میں شروع ہونے والے ہنگاموں سے قبل ہی روہنگیا مسلمانوں کے خلاف کارروائیوں کی باقاعدہ منصوبہ بندی کر رہی تھی. لاہور ہائی کورٹ نے اپیلیٹ ٹریبیونل سے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے NA-57 کے لیے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے ہیں. خیبر پختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک ہی محلے سے لاپتہ 8 لڑکوں کو 8 روز گزر جانے کے باوجود اب تک تلاش نہیں کیا جا سکا. برطانوی شہزادہ ولیم نے اسرائیل، اردن اور فلسطین کے دورے کے موقع پر فلسطینی صدر محمود عباس کے ساتھ پریس کانفرنس کی ہے، جس میں اسرائیل کے ساتھ دیر پا امن کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے نازش ظفر سے سنا، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان میں آئندہ عام انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد کرنے کے خلاف اپیلوں پر فیصلوں کے آخری روز چند بڑے ناموں کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ ان میں سب سے نمایاں نام سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا ہے، انہیں ایک الیکشن ٹریبیونل نے تاحیات نااہل بھی قرار دیا ہے، جبکہ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو اپنے تمام حلقوں سے انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت مل گئی ہے۔ تفصیل کے ساتھ نامہ نگار عمر دراز ننگیانہ۔
پاکستان کے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی ان سیاسی رہنماؤں میں نمایاں ہیں جن کے کاغذات نامزدگی الیکشن ٹریبیونل نے مسترد کر دیے ہیں۔ الیکشن ٹریبیونل نے اپنے تحریری فیصلے میں شاہد خاقان عباسی کو تاحیات نااہل قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 پر پورا نہیں اترتے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے قومی اسمبلی کے حلقے NA57 مری سے جمع کرائے گئے کاغذات نامزدگی میں حقائق چھپانے کے مرتکب ٹھہرے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے جج اور ٹریبیونل کے سربراہ جسٹس عباد الرحمان لودھی نے پیر کے روز ریٹرننگ آفیسر کی جانب سے شاہد خاقان عباسی کے کاغذات نامزدگی منظور کیے جانے کے خلاف دائر درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، جو بدھ کے روز سنایا گیا۔ درخواست دہندہ نے الزام لگایا تھا کہ شاہد خاقان عباسی نے کاغذات نامزدگی میں اپنے اثاثہ جات کی مکمل تفصیل فراہم نہیں کی تھی، جبکہ شاہد خاقان عباسی کے وکیل نے ٹریبیونل کو بتایا تھا کہ انہوں نے دو حلقوں سے کاغذات نامزدگی جمع کروا رکھے تھے اور دونوں میں انہوں نے اپنے تمام تر اثاثہ جات کی مکمل تفصیل فراہم کی تھی۔ شاہد خاقان عباسی کے کاغذات نامزدگی حلقہ NA53 سے پہلے ہی منظور ہو چکے ہیں۔ ان کے علاوہ الیکشن ٹریبیونل نے جہلم کے حلقہ NA67 سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار فواد چودھری کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے۔ ان کے حریف کی جانب سے ان پر الزامات لگائے گئے تھے کہ انہوں نے انتخابات کے لیے نیا بینک اکاؤنٹ نہیں کھولا، اور یہ کہ وہ میڈیا پر کام کرتے یا بات کرتے ہیں، جو کہ ایک منافع بخش کام ہے اور اس کو ظاہر نہیں کیا گیا۔ علاوہ ازیں انہوں نے اپنے بیرون ملک دوروں کی تفصیلات بھی فراہم نہیں کی۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے فواد چودھری کا کہنا تھا کہ وہ الیکشن ٹریبیونل کے اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں جمعرات کے روز اپیل دائر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ متعلقہ ٹریبیونل کے سربراہ جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل سے بھی رجوع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ ان کے کوائف تسلیم کر لیے جانے کے بعد دوبارہ انہی کی بنیاد پر ان کے کاغذات مسترد کیسے کیے گئے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہوں نے کاغذات میں مکمل تفصیلات جمع کروا رکھی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور صوبہ سندھ کے سابق وزیر تعلیم نثار کھوڑو کے کاغذات نامزدگی بھی الیکشن ٹریبیونل کی جانب سے مسترد کر دیے گئے۔ ٹریبیونل نے اپنے فیصلے میں کہا کہ نثار کھوڑو اپنے کاغذات نامزدگی میں اپنی ایک اہلیہ اور بیٹی کے بارے میں درج نہیں کر پائے، اور نہ ہی انہوں نے اپنی 166 ایکڑ زمین کا ذکر کیا ہے۔ تاہم مقامی ذرائع ابلاغ سے بات کرتے ہوئے نثار کھوڑو کا کہنا تھا کہ انہوں نے کوئی تفصیلات نہیں چھپائیں، اور وہ ٹریبیونل کے فیصلے کے خلاف اپیل کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ملک بھر میں الیکشن ٹریبیونلز کی جانب سے اپیلوں پر فیصلے سنانے کا آج آخری دن ہے، جس کے بعد جمعرات کے روز امیدواروں کی نئی نشست شائع کی جائے گی۔ کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے والے امیدوار ٹریبیونلز کے فیصلوں کے خلاف 3 روز میں ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے سامنے اپیل دائر کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو قومی اسمبلی کے دو حلقوں NA35 اور NA53 سے انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت مل گئی ہے۔ دونوں حلقوں سے الیکشن ٹریبیونلز نے ان کے کاغذات نامزدگی کی منظوری پر تمام تر اعتراضات مسترد کر دیے۔ اس سے قبل حلقہ NA53 سے الیکشن ٹریبیونل پہلے ہی پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار مہتاب عباسی اور پاکستان تحریک انصاف گلالئی کی عائشہ گلالئی کے کاغذات منظور کر چکا ہے۔ عمران خان کے خلاف NA243 کراچی اور NA35 بنو سے کیے گئے تمام تر اعتراضات بھی مسترد ہو چکے ہیں۔ لاہور الیکشن ٹریبیونل نے کالعدم جماعت اہل سنت والجماعت کے سربراہ مولانا احمد لدھیانوی کی اپیل منظور کرتے ہوئے انہیں بھی جنگ کے حلقہ NA115 سے انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دے دی ہے۔ عمر دراز، بی بی سی نیوز، لاہور۔
پاکستان کے چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے عدالت عظمیٰ کے ہی ایک اور تین رکنی بینچ کا فیصلہ معطل کر کے بحریہ ٹاؤن کراچی کی انتظامیہ کو لوگوں سے پیسے اکٹھے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ عدالت نے قومی احتساب بیورو کو سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیل پر فیصلہ ہونے تک بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ کے خلاف کارروائی سے روک دیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ کی طرف سے نظر ثانی کی اپیل کی سماعت کے لیے ایک پانچ رکنی بینچ تشکیل دیا ہے جو چار ہفتوں کے بعد اس درخواست کی سماعت کرے گا۔ اس پانچ رکنی لارجر بینچ کی عدالتی کارروائی شروع ہونے سے پہلے ہی چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض اور ان کے بچوں کے نام جائیداد کی تفصیلات اور کاغذات بھی فراہم کرنے کا حکم دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے حکم میں بحریہ ٹاؤن کراچی کے الاٹی سے حاصل کی جانے والی رقم کا 20% عدالت میں جمع کروانے جبکہ 80% تنخواہوں اور ترقیاتی کاموں پر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ کو ماہانہ آڈٹ رپورٹ بھی جمع کروانے کا حکم دیا ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ ماہ سپریم کورٹ نے بحریہ ٹاؤن کراچی کی طرف سے سرکاری زمین کی الاٹمنٹ اور تبادلے کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے بحریہ ٹاؤن کراچی کے رہائشی کمرشل پلاٹوں اور عمارتوں کی فروخت پر پابندی عائد کر دی تھی۔ سپریم کورٹ کے حال ہی میں ریٹائر ہونے والے جج جسٹس اعجاز افضل کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ کے اکثریتی فیصلے میں اس معاملے کو قومی احتساب بیورو یعنی نیب کو بھیجنے اور تین ماہ میں تحقیقات مکمل کر کے ذمہ داروں کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ بدھ کے روز سماعت کے دوران بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض ملک کے نامور وکلا کی فوج کے ساتھ کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ عدالت کی اجازت کے بغیر ہی ملک ریاض روسٹم پر آ گئے اور چیف جسٹس کے ساتھ ان کا مکالمہ بھی ہوا۔ چیف جسٹس نے ملک ریاض کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو ڈان، آپ کے عمل اور لوگوں نے بنایا ہے۔ چیف جسٹس نے ملک ریاض کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ انہیں ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا، جس پر بحریہ ٹاؤن کے مالک نے عدالت سے سوال کیا کہ انہوں نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے۔ چیف جسٹس نے بحریہ ٹاؤن کے مالک کے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کل کی سماعت کی خبر کہیں نہیں چلی، ایسا لگتا ہے کہ پیسہ لگایا گیا ہے، جس پر ملک ریاض کا کہنا تھا کہ وہ قسم اٹھانے کو تیار ہیں کہ انہوں نے میڈیا کو کوئی پیسہ نہیں دیا۔ چیف جسٹس نے ملک ریاض سے استفسار کیا کہ کیا حکومتیں گرانے اور بنانے میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے۔ بینچ کے سربراہ نے ملک ریاض کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ان کے علم میں ہے کہ پچھلے انتخابات میں انہوں نے کیا کیا تھا اور وہ کسی کے ساتھ مل کر حکومتیں تبدیل کروا لیتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ عدالت نے اس درخواست کی سماعت 20 جولائی تک ملتوی کر دی۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کہتی ہے کہ روہنگیا مسلمانوں کے خلاف طے شدہ منصوبے کے تحت انسانیت کے خلاف جرائم میں ملوث ہونے پر میانمار کی فوج کے اعلی اہلکاروں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، جبکہ میانمار کے لیے اقوام متحدہ کی خصوصی تفتیش کار کا کہنا ہے کہ روہنگیا مسلمانوں کے بارے میں میانمار کے حالات میں تاحال کوئی مثبت تبدیلی نہیں آئی۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی خلاصہ نادیہ سلیمان کی زبانی۔
انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ انہیں اس بات کے شواہد ملے ہیں کہ میانمار کی فوج گزشتہ سال اگست میں شروع ہونے والے ہنگاموں سے قبل ہی روہنگیا مسلمانوں کے خلاف کارروائیوں کی منصوبہ بندی کر رہی تھی، جبکہ برمی فوج اس بات پر اصرار کرتی ہے کہ کارروائیاں دہشت گردی کے مخصوص خطرے کے پیش نظر کی گئیں۔ برمی فوج کی جانب سے نسل کشی کے الزام کی تردید کی جاتی رہی ہے۔ تاہم ایمنسٹی انٹرنیشنل کے میتھیو ویلز کہتے ہیں کہ رپورٹ میں واضح شواہد موجود ہیں کہ یہ سب طے شدہ منصوبے کے تحت کیا گیا۔
The military is responsible for crimes against humanity and that those crimes go up.
فوج ذمہ دار ہے انسانیت کے خلاف جرائم کی، اور ذمہ داروں کی بات کی جائے تو سینئر اہلکار اس کے مجرم ہیں۔ روہنگیا کمیونٹی کو میانمار سے بنگلہ دیش جانے پر مجبور کرنے کے لیے سوچی سمجھی اور منظم مہم چلائی گئی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ اب بنگلہ دیش میں 7 لاکھ سے زائد روہنگیا پناہ گزین ہیں۔
برما کی فوج کی جانب سے اس رپورٹ پر اب تک کوئی ایسا رد عمل سامنے نہیں آیا ہے جس میں انہوں نے پرتشدد کارروائیوں کی تردید کی ہو۔ میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کے خلاف ہونے والی پرتشدد کارروائیوں کے بعد 7 لاکھ سے زائد افراد کو بنگلہ دیش میں پناہ لینے پر مجبور ہونا پڑا۔ میتھیو ویلز نے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ بھی کیا۔
What needs to happen is the international community step in.
جو کام کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بین الاقوامی برادری خاص طور پر اقوام متحدہ مداخلت کرے تاکہ جرائم کی بین الاقوامی عدالت میں معاملہ لے جایا جا سکے، اور بنگلہ دیش نقل مکانی کرنے کے لیے مجبور ہونے والے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں روہنگیا جن کے انسانی حقوق کی بڑے پیمانے پر پامالی کی گئی انہیں انصاف مل سکے۔
ایمنسٹی انٹرنیشنل کے انٹرنیشنل کرائسس ریسپانس کے دفتر کی ڈائریکٹر تیرانا حسن بھی یہی کہتی ہیں کہ بہت زیادہ پرتشدد کاروائیاں کی گئیں اور ایسا کرنے والوں کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے۔
The violence that was unleashed during 2017's clearance operations were unprecedented in both their scale.
سن 2017 کے دوران کی جانے والی کاروائیوں میں تشدد جتنے بڑے پیمانے پر کیا گیا اور جس سنگدلی کے ساتھ کیا گیا اس کی نظیر نہیں ملتی، اور اس بات میں بالکل بھی کوئی شبہ نہیں کہ یہ جرائم انسانیت کے خلاف تھے۔ ہم بات کر رہے ہیں جنسی زیادتی کی، قتل، تشدد، فاقہ کشی پر مجبور کیا جانا، بارودی سرنگوں کا استعمال اور وسیع پیمانے پر گاؤں اور بستیوں کو آگ لگانا۔ یہ وہ جرائم ہیں جو اتنے سنگین ہیں کہ انہیں جرائم کی بین الاقوامی عدالت میں بھیجا جانا چاہیے۔
ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جانب سے جاری ہونے والی اس رپورٹ کی اشاعت کے فوری بعد ہی میانمار کے لیے اقوام متحدہ کی خصوصی تفتیش کار یانگ ہیلی نے اقوام متحدہ کی کونسل برائے انسانی حقوق کو میانمار کے حالات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس بات کے کوئی شواہد نہیں ملے کہ گزشتہ سال اگست کے بعد سے میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کے لیے حالات میں کوئی بہتری آئی ہے۔ یانگ ہیلی نے کہا کہ روہنگیا مسلمانوں کی بحفاظت باعزت طریقے سے رضاکارانہ واپسی پر مذاکرات لاحاصل ہوں گے، جبکہ اقوام متحدہ کے لیے میانمار کے سفیر نے اقوام متحدہ سے کہا کہ یانگ ہیلی میں غیر جانبداری کی کمی ہے اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ ان کی جگہ کسی اور کو تعینات کیا جائے۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی یہ رپورٹ آپ کے لیے نادیہ سلیمان نے تیار کی تھی۔ امریکہ کی کیلیفورنیا کی ریاست کے ایک جج نے صدر ٹرمپ کی تاریکین وطن کے خاندانوں کو منقسم کرنے والی پالیسی کے بارے میں حکم دیا ہے کہ 30 دن کے اندر اندر علیحدہ کیے جانے والے بچوں کو ان کے والدین سے ملایا جائے۔ زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت غیر قانونی تاریکین وطن سے امریکہ میں داخل ہونے والے لوگوں کو کے 2000 سے زیادہ بچوں کو ان کے والدین سے علیحدہ کر کے رکھا گیا ہے۔ اب اس معاملے میں 17 ریاستوں نے صدر ٹرمپ کی پالیسی کو عدالت میں چیلنج کر دیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی۔
منگل کی شام کو سان ڈیگو کے ایک وفاقی جج ڈینا سیبرو نے امریکی حکومت کو حکم جاری کیا کہ 30 دنوں کے اندر ان گرفتار شدہ غیر قانونی تارکین وطن کو ان کے بچوں سے ملایا جائے جو امریکی سرحد عبور کر کے غیر قانونی ڈھنگ سے امریکہ میں داخل ہوئے تھے۔ جج سیبرو نے حکم دیا کہ 5 برس سے کم عمر والے بچوں کو 14 دنوں کے اندر اور 5 برس سے زیادہ عمر والے بچوں کو 30 دنوں کے اندر ان کے والدین سے ملایا جائے۔ اب عدالت کے فیصلے کے تحت امریکی سرحدوں پر کسی بھی تارکین وطن کو گرفتار کرنے کے بعد ان کے بچوں سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ 10 دنوں کے اندر سارے گرفتار والدین کو ان کے بچوں سے رابطے کے لیے ٹیلی فون نمبر دیے جائیں۔ جج سیبرو نے کہا کہ بہنگم طریقے سے اس معاملے سے نمٹا گیا ہے اور ان بچوں کے بارے میں معلومات تو جائیداد کی معلومات سے بدتر طریقے سے رکھی گئی ہیں۔ جج نے اس معاملے میں 6 جولائی کو پھر پیشی کا اعلان کیا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت غیر قانونی طریقے سے امریکی سرحد عبور کرنے والے لوگوں کے قریب 2300 بچوں کو ان کے والدین سے علیحدہ کر کے رکھا گیا تھا۔ ان میں سے کچھ بچوں کو ان کے والدین سے ملا دیا گیا ہے، لیکن اب بھی 2047 بچے اپنے والدین سے الگ کیمپوں میں اور امریکہ بھر کی مختلف ریاستوں میں بھیجے گئے ہیں۔ ان بچوں کی دیکھ ریکھ کی ذمہ داری امریکی وزارت صحت کر رہی ہے۔ وزیر صحت الیکس ازار نے عدالت کے فیصلے کے چند گھنٹے پہلے امریکی کانگریس کی کمیٹی کے سامنے پیشی میں کہا کہ غیر قانونی تارکین وطن والدین کے ساتھ ان کے بچے نہیں رکھے جا سکتے۔
We do not want any children separated from their parents any longer than absolutely necessary under the law.
اگر قانونی طور پر اشد ضروری نہ ہو تو ہم بچوں کو ان کے والدین سے علیحدہ نہیں کرنا چاہتے۔ قانون کے تحت جو والدین کسی جرم کے تحت حراست میں ہیں ان کے ساتھ ان کے بچے نہیں رکھے جا سکتے۔ وزیر صحت الیکس ازار کا مزید کہنا تھا کہ حکومتی ڈیٹا بیس میں سبھی بچوں کے بارے میں معلومات درج ہیں اور ان کے والدین کو اس بارے میں معلومات دی جانی چاہیے، لیکن کئی والدین یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں نہیں معلوم کہ ان کے بچے کہاں ہیں۔ پچھلے ہفتے صدر ٹرمپ نے ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کر کے گرفتار کیے جانے والے غیر قانونی تارکین وطن کو ان کے بچوں سے علیحدہ نہ کرنے کی بات کی تھی. ادھر امریکہ کی 17 ریاستوں نے سیاٹل شہر میں وفاقی عدالت میں زیرو ٹالرنس پالیسی کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے. ان میں نیویارک، نیو جرسی اور کیلیفورنیا جیسی ڈیموکریٹک پارٹی کے گورنروں والی ریاستیں شامل ہیں. اس مقدمے میں ٹرمپ انتظامیہ پر تارکین وطن کو ظالمانہ اور غیر قانونی طور پر منقسم کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے. اس بارے میں نیو یارک کے گورنر اینڈرو کومو کہتے ہیں،
نان سٹیزنز، ان ڈاکیومنٹڈ پیپل سٹل ہیو رائٹس ان دس کنٹری.
غیر قانونی، غیر ملکی تارکین وطن اور جو امریکی شہری نہیں ہیں ان کو بھی امریکی آئین کے تحت بنیادی حقوق حاصل ہیں، اور ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسی کے سبب ان کے ضابطے کی کارروائی اور پناہ حاصل کرنے کے حق کی نفی ہوئی ہے. اس لیے ہم عدالت سے اس پالیسی کو روکنے کا مطالبہ کر رہے ہیں. نیو یارک کے گورنر اینڈرو کومو کے الفاظ. عدالت میں کہا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ کی پالیسی سے ریاستی مفادات کی برملہ توہین ہوتی ہے، جس کے تحت بچوں کی معیاری نگہداشت اور والدین اور بچوں کے رشتوں کو قائم رکھنے کی نفی ہوتی ہے. امریکی کانگریس کی کمیٹی کے سامنے پیش ہوتے ہوئے وزیر صحت الیکس ازار نے یہ بتانے سے بھی انکار کیا ہے کہ ان بچوں کو کب تک ان کے والدین سے ملایا جا سکے گا. وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اس عمل میں کئی ہفتے لگ سکتے ہیں، کیونکہ اب بچوں کے والدین کے بارے میں تفتیش کی جا رہی ہے، اور بہت چھوٹے بچے جو اپنے والدین کے بارے میں معلومات نہیں بتا سکتے ان کی ڈی این اے ٹیسٹنگ کرائی جا رہی ہے جس سے والدین کا پتہ چلایا جا سکے. سلیم رضوی، نیو یارک.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
ہمارے ایک پرانے سامے لکھتے ہیں، وقت کتنا بدل گیا ہے. انگلستان سے جب بحری جہاز تازہ ڈاک اور اخبارات لے کر 9 ماہ کی طویل مدت میں کلکتے کی بندرگاہ پہ پہنچتا تھا تو وہاں منتظر انگریز جہاز کے ساحل پر لگنے سے پہلے ہی کشتیاں لے کر اس تک پہنچ جاتے اور ڈاک کے تھیلوں اور اخباروں پہ جھپٹ پڑتے.
آج آپ کا پیغام برقی طور پر ایک لمحے میں دنیا کے ایک سرے سے دوسرے تک پہنچ جاتا ہے، لیکن کاغذ پر قلم چلا کر دل کی بات رقم کرنے والے ہمارے سامعین آج بھی اس روایت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں.
آپ کے علاقے میں پیغام رسانی کی جدید سہولیات ابھی نہیں پہنچی تو فکر مند نہ ہوں،
آپ ہمیں خط لکھ سکتے ہیں. پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد. خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں.
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک ہی محلے سے لاپتہ 8 لڑکوں کو 8 دن گزر جانے کے باوجود اب تک تلاش نہیں کیا جا سکا ہے. ان لڑکوں کے والدین کا کہنا ہے کہ انہیں نہیں معلوم کہ بچوں کو اغوا کیا گیا ہے یا وہ خود کہیں چلے گئے ہیں. ان کی عمریں 18 سے 20 سال تک کی ہیں، جبکہ چند ایک 25 سال کے بھی ہیں. پشاور سے عزیز اللہ خان.
محمد حسنین معاویہ 9ویں جماعت کا طالب علم ہے، حافظ قرآن اور 5 وقت نماز کا پابند ہے. محمد حسنین معاویہ کے والد انعام اللہ گنڈاپور نے بی بی سی کو بتایا کہ ان کے بیٹے میں کوئی بری عادات نہیں تھیں اور نہ ہی ان کے ساتھیوں میں کوئی ایسا تھا جو بری عادات کا مالک ہو. انعام اللہ نے کہا کہ 20 جون کو حسنین نے گھر میں بتایا کہ وہ تبلیغ کے لیے جا رہا ہے، اور اتنے میں ان کا دوست حمزہ آیا اور ان کا بیٹا اپنے دوست کے ساتھ چلا گیا اور پھر اب تک واپس نہیں آیا. انہوں نے بتایا کہ انہوں نے تبلیغی مرکز جا کر معلومات حاصل کی تو انہیں بتایا گیا کہ اس نام اور اس عمر کے لڑکے ان کے پاس نہیں آئے. اسی طرح لاپتہ لڑکے ابو بکر کی والدہ نے بتایا کہ جب سے ان کا بیٹا گیا ہے ان کے گھر میں سب بہت پریشان ہیں.
سر یہ چوتھی تین یہ دانا سر گئے ہوئے تھے، بہت سی فیملی جیسے بہت سے بچے تھے اور بڑے بھی تھے، تو دانا سر یہ گئے تھے اس رات نا. میرے بیٹے نے کہا کہ میں واپس آؤں گا، لیکن وہ دوسرے دن پھر واپس آئے دانا سر سے. دوسرا دن تھا جو انہوں نے صبح کے ٹائم پروگرام بنا کے ہم کھانا کھانے دریا پر جا رہے ہیں اور میں 2 بجے کے بعد واپس لوٹوں گا گھر، لیکن 2 بجے سے سر آج 9 دن ہو گئے، بالکل سب پتہ نہیں ہے کہ کدھر کدھر نہیں ہے. تو بہت پریشان ہوں، بہت گھبرائی ہوئی، نہ دن چین ہے نہ رات ہے، نہ کھانا کھایا جاتا ہے. سر وہ ان کے موبائل بھی ادھر ہی ہیں نا بچوں کے، کسی کے ہیں تو انہوں نے نمبر بند کروا دیے ہیں. بالکل بھی نہیں، وہ تھا نماز قرآن شریف کا بہت زیادہ پابند، کبھی بھی نہیں گیا سر، نہیں بالکل بھی نہیں. بس یہ کہ دانا سر گئے تھے اس وقت، ایک دن رہا تھا ادھر.
دیر اسماعیل خان کے محلہ حیات اللہ اور اس کے قریبی گلی کوچوں سے 8 نوجوان لڑکے 20 جون کو دوپہر سے لاپتہ ہیں. پولیس کے مطابق ان کے پاس والدین نے درخواستیں دی ہیں کہ ان کے بچے لاپتہ ہیں، جس پر انکوائری شروع کر دی گئی ہے. پولیس انسپیکٹر دمساز نے بتایا کہ انہوں نے کچھ موبائل فون کا ڈیٹا حاصل کیا ہے جس کا تجزیہ کیا جا رہا ہے. ان کا کہنا تھا کہ تاحال انہیں کوئی ایسی اطلاع نہیں ملی جس سے وہ ان لڑکوں کو تلاش کر سکیں، تاہم ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس بارے میں کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس واقعے کی تفتیش کرنے والے پولیس افسر محمد سلیم نے بتایا کہ ان کے پاس 7 لڑکوں کے والدین کی شکایات موصول ہوئی ہیں، صرف ایک لڑکے اسامہ کے والدین یا کسی رشتہ دار کی جانب سے کوئی درخواست موصول نہیں ہوئی۔ ان بچوں کے والدین کا کہنا تھا کہ تمام بچے انتہائی شریف اور قریبی دوست ہیں۔ ابتدا میں کہا گیا کہ 7 بچے لاپتہ ہیں اور بعد میں 8 کا بتایا گیا، لیکن علاقے میں ایسی افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ لاپتہ لڑکوں کی تعداد کہیں زیادہ ہے۔ پولیس کی جانب سے اس کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں منشیات کے عادی افراد کے علاج معالجے کا سلسلہ شروع کرنے کے بعد اب یہ شہر کے مرکزی علاقوں میں زیادہ نظر تو نہیں آتے، لیکن سرکاری حکام کہتے ہیں کہ جب تک منشیات کی دستیابی مکمل طور پر روک نہیں دی جاتی، اس وقت تک لوگوں کو اس سے بچانا ممکن نہیں۔ سرکاری حکام کا دعویٰ ہے کہ افغانستان میں ہیروئن کی جو پیداوار ہوتی ہے اس کی ایک بڑی مقدار پاکستان اسمگل ہوتی ہے۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
پہلے منشیات کے عادی افراد کوئٹہ شہر کے مرکزی علاقوں میں بڑی تعداد میں نظر آتے تھے، لیکن گزشتہ سال سے ان کو پکڑ کر محکمہ سماجی بہبود کے زیر اہتمام بحالی مراکز میں منتقل کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ اگرچہ یہ افراد پکڑ دکڑ کے بعد شہر کے مرکزی علاقوں میں بہت زیادہ نظر تو نہیں آتے، تاہم سرکاری حکام شہر میں منشیات کی دستیابی پر پریشان ہیں۔ سیکرٹری محکمہ سماجی بہبود حکومت بلوچستان سید سکندر شاہ کا کہنا ہے کہ منشیات کی دستیابی کو روکنا ضروری ہے، ورنہ علاج کے بہت زیادہ فوائد نہیں ہوں گے۔
اس میں کوئی 400 کے قریب ڈرگ ایڈکٹس ہمارے پاس ہے، ان کو ہم ریبلیٹیٹ کرتے ہیں، ان کی علاج کرتے ہیں اور اس کو وہ نشہ 4 مہینے رہ کر وہ نشہ چھڑاتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ پھر مارکیٹ میں آ کر واقعی میں پھر اس لت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔
محکمہ سماجی بہبود کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر جاوید بلوچ نے اس موقع پر بتایا کہ پاکستان میں منشیات کے عادی افراد کی تعداد میں جس تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے وہ کسی المیے سے کم نہیں۔
منشیات کا زہر جس طرح تیزی سے ہمارے معاشرے میں پھیل رہا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ آج پاکستان میں 67 لاکھ افراد اس موذی مرض کا شکار ہو چکے ہیں، گھر اجڑ رہے ہیں، بچے، مطلب وہ شخص جو شادی شدہ ہے، منشیات کا عادی شخص ہے، اس کے بچے زندہ یتیم۔
سیکرٹری محکمہ سماجی بہبود نے بتایا کہ منشیات کا استعمال تعلیمی اداروں میں بھی ہو رہا ہے،
کیونکہ یہ تعداد بڑھ رہی ہے، یہ تعداد سکولوں میں، یونیورسٹیوں میں، اور یہ لت پھیل رہی ہے سارے اس میں یونیورسٹیوں میں۔
پاکستان میں سرکاری حکام کا دعویٰ ہے کہ اس وقت ہیروئن سمیت بعض دیگر خطرناک منشیات کی پیداوار کا مرکز افغانستان ہے۔ افغانستان سے طویل سرحد لگنے کے باعث دنیا میں منشیات کی سمگلنگ کے لیے بلوچستان کے راستوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ سرکاری حکام کے مطابق افغانستان میں ہیروئن کی جو پیداوار ہوتی ہے اس کی ایک بڑی مقدار پاکستان سمگل ہوتی ہے۔
19,000 ٹن پیور ہیروئن کی شکل میں یہ مختلف ملکوں میں سپلائی ہو رہی ہے، جبکہ اس کا 40% جو ہے وہ پاکستان میں استعمال ہو رہا ہے۔
سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں سخت منشیات کے عادی افراد کی تعداد 2 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ منشیات کی دستیابی کے باعث ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
پاکستان میں انتخابات کی گہمہ گہمی ہیں، چار طرف نئے انتخابات اور آنے والی حکومت کی بابت بات ہو رہی ہے۔ 5 سال پہلے جب 2013 کے عام انتخابات کے لیے مہم چلی تو مختلف سیاسی جماعتوں نے خاص طور پر تعلیم کے شعبے میں انقلابی اقدامات کے دعوے اور وعدے کیے۔ سوال یہ کہ ان 5 برسوں میں ملک کے 4 صوبوں میں تعلیم کے شعبے میں کیا بہتری آئی؟ جواب حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھی شجاع ملک نے ایک اسکول ٹیچر قاسم شاہ اور بچوں کی تعلیم پر کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم الف اعلان کی مینیجر کمیونٹی انگیجمنٹ علینا خان سے گفتگو کی۔ پوچھا کہ ہمارے اسکولز میں بچوں کے لیے مناسب بنیادی ضروریات ہیں۔
اس کے 2 افیکٹ ہوتے ہیں، ایک اسٹوڈنٹ پہ اور ایک ٹیچر پہ۔ اسٹوڈنٹ پہ جو سب سے مین افیکٹ آتا ہے وہ ان کی صحت پہ آتا ہے۔ اگر پانی موجود نہیں ہوگا یا پانی گدلا ہوگا تو اس صورت میں انہیں اسپیشلی جو خاص کر ڈائریا کی بیماری بہت زیادہ ہمیں فیس کرنے میں آتی ہے، اور جب بیمار بچے زیادہ ہوں گے تو وہ اسکول سے ابسینٹ بھی ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر پرابلم آتی ہیں وہ اگر پانی موجود نہیں ہے تو پھر ٹوائلٹس بھی ہم وہاں پہ موجود نہیں ہوں گے. اور ٹوائلٹس کی کمی میل کے لیے اتنی پرابلم نہیں ہوتی لیکن فیمیلز کے لیے وہ بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے کہ وہ فیمیل جب اسپیشلی پانچویں کلاس سے اوپر جاتی ہیں تو پھر وہ اسکول میں جانا پسند نہیں کریں گی. اور اسپیشلی جو ہمارا پنجاب کا ایریا جو دیہی علاقہ ہے وہ والدین بھی بچوں کو اسکول بھیجنا پسند نہیں کریں گے, اسپیشلی بچیوں کو جہاں پہ ٹوائلٹس موجود نہیں ہیں, چونکہ انہیں ٹوائلٹس کے لیے پھر آؤٹ ڈور جانا پڑے گا. اس کے بعد الیکٹریسٹی آ جاتی ہے, الیکٹریسٹی میں بھی یہی پرابلم آتی ہے کہ بچے بیمار بھی ہو سکتے ہیں زیادہ گرمی کی وجہ سے. پھر جو کوالٹی ایجوکیشن جسے ہم کہتے ہیں ٹیچر وہ پرووائڈ نہیں کر سکتا.
علینا مجھے یہ بتائیے گا کہ بھائی ایک ایسی جگہ جہاں پہ اسکول میں بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, باؤنڈری وال نہیں ہے, تو ایسی جگہ کو حکومت ایک اسکول ماں نہیں کہہ سکتی ہے؟
شجاع, کافی دلچسپ سوال بھی ہے اور کافی افسوسناک سوال بھی ہے. افسوسناک خاص طور پہ اس حوالے سے کہ اگر آپ مطلب دنیا دیکھیں کہ دنیا میں کانورسیشن کہاں جا رہی ہے, اسٹیم ایجوکیشن پہ بات ہو رہی ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ بات ہو رہی ہے, روبوٹکس پہ بات ہو رہی ہے, لیکن ہمارا یہاں پہ المیہ یہ ہے کہ ایک تو ہماری کانورسیشن ابھی فیسیلٹیز پہ ہے اور فیسیلٹیز میں بھی دیٹ کانورسیشن از ریسٹرکٹیڈ ٹو بالکل جو منیمل آپ کی بیسک قسم کی چیزیں ہیں. انہوں نے کہا کہ ٹوائلٹ کتنا افیکٹ کرتا ہے خاص طور پہ فیمیلس کی جو انرولمنٹ ہے اور ریٹینشن کو, تو ابھی پاکستان میں 7,500 ایسے اسکول ہیں جہاں پہ فیمیل اسکول ہیں جہاں پہ ٹوائلٹ کی فیسیلٹی اویلیبل نہیں ہے. پر وہ 7,500 اسکول آپ کے اوبویسلی اعداد و شمار میں ایز اسکولس ایز فنکشنل اسکولس کاؤنٹ ہوتے ہیں, جو کہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کنسیڈرنگ کہ اس طرح کی جو بنیادی سہولیات ہیں وہ کتنا افیکٹ کرتی ہیں انرولمنٹ اور ریٹینشن پہ خواتین کی خاص طور پہ.
روزمرہ کے حوالے سے آپ کو جب آپ پڑھانے جاتے ہیں اور بجلی نہیں ہے تو آپ کو اپنا بیہیویئر کیسے اڈیپٹ کرنا پڑتا ہے, یا پانی نہیں ہے تو کیا آپ کیا چیزیں کرتے ہیں ان مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے؟
اگر تو پانی نہیں ہے تو ہم تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم قریب سے کہیں سے پانی منگوا لیں کسی قریبی گھر سے, تاکہ ہم نے بچوں کو فیسلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے. بجلی نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں, چونکہ باہر دھوپ ہوتی ہے اور کلاس کے اندر ایک ایک کلاس میں 80-90 بچے بیٹھے ہوتے ہیں. اب ان بچوں کو کور کرنا, ہمارے لیے پڑھانا وہاں پہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. پھر کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی درخت کی چھاؤں کے ڈھونڈ لیں اور وہاں پہ بچوں کو بٹھا کے تاکہ بچے آسانی سے پڑھ سکیں, چونکہ بچے جب مینٹلی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو ہم انہیں نہیں پڑھا سکیں گے.
تو بچے اس حوالے سے کمپلین کرتے ہیں؟
کمپلینٹ تو وہ کرتے ہیں, ان کی کمپلینٹ صرف ٹیچر سنتا ہے. اگر وہ ہیڈ صاحب کے پاس جائیں گے تو ہیڈ صاحب نے تو ان کی کمپلینٹ نہیں سنی, اور ڈپارٹمنٹ سے کوئی آئے گا نہیں ان کی کمپلینٹ سننے کے لیے.
اچھا, مختلف صوبائی حکومتیں, کیونکہ آپ سرکاری ملازم بھی ہیں, مختلف صوبائی حکومتوں نے مانیٹرنگ سیل بنائے ہیں, تو وہ مانیٹرنگ سیل جو جب جا کے دیکھتے ہیں کہ حالات خراب ہیں تو اس وقت کیا اسکول کی انتظامیہ ان سے کہہ پاتی ہے کہ یہ مسائل ہیں؟
نہیں, مانیٹرنگ میں ہر چیز ان کے سامنے ہوتی ہے اور رپورٹ اوپر جا رہی ہوتی ہے, لیکن اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوتا. کیونکہ مانیٹرنگ والے جب آتے ہیں تو وہ پانی کو بھی چیک کرتے ہیں, الیکٹریسٹی چیک کرتے ہیں, اس کے بعد ٹوائلٹ چیک کرتے ہیں, نمبر آف کلاس روم چیک کرتے ہیں. اور اب بھائی اگر آپ پی ایم آئی یو کی سائٹ دیکھیں تو وہاں پہ ہر اسکول کا مکمل ڈیٹا موجود ہے, یہاں اتنے روم ہیں, الیکٹریسٹی ہے یا نہیں, لیکن اس کے باوجود ایکشن نہیں وہاں پہ لیا جاتا.
تو آپ کے خیال میں ڈیٹا موجود ہے, گورنمنٹس کو پتہ بھی ہے کیا کیا مشکلات ہیں, لیکن جیسے لینا کہہ رہی تھی کہ سیاسی پروسیس تھوڑا مختلف ہے, جس کی وجہ سے مختلف صوبوں میں مختلف نتائج ہمارے سامنے آئے ہیں.
قاسم نے جو یہاں پہ بات کی مانیٹرنگ ریجیم کے حوالے سے, وہ کافی حد تک مطلب پنجاب میں آپ مانیٹرنگ ریجیم کو دیکھتے ہیں تو اٹس ویری کمپریہنسو, بہت ٹائم ایفیشینٹ بھی ہے, ڈیٹا کافی جو ہی جمع ہوتا ہے اسی وقت شائع بھی ہو جاتا ہے, تو وہ جو ایک ایویڈنس بیسڈ انفارمڈ پالیسی میکنگ کے لیے وہ ڈیٹا کارآمد آتا ہے. لیکن اس میں بھی آپ اگر صوبائی سطح پہ دیکھیں تو کچھ جو آپ کو بہت سے گیپس ملیں گے ڈفرینٹ صوبوں میں جو مانیٹرنگ رجیم ہے. کلوز اسکولس کا ہم بہت ایک ایشو فار انسٹنس سنتے ہیں, تو وہ اسی انہیں مانیٹرنگ رجیم میں جو گیپس ہیں اس کی وجہ سے وہ ایشو آپ کو دیکھنے میں نظر آتا ہے.
شجاع ملک کے ساتھ ٹیچر قاسم شاہ اور این جی او الف اعلان کی مینیجر کمیونٹی انگیجمنٹ علینا خان بات کر رہی تھی. اسی کے ساتھ سربین اختتام کو پہنچا. اس کے ایڈیٹر تھے رفاقت علی, پروڈیوسر نصر جہاں, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے اسرار الحق, لندن سے جاناتھن گریئر. مجھے اجازت دیجیے آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ناظر ظفر کی زبانی۔
ٹامسن رائٹرز فاؤنڈیشن کے ایک جائزے کے مطابق انڈیا خواتین کے لیے دنیا کا سب سے خطرناک ملک ہے۔ انڈیا کے خواتین کے قومی کمیشن نے اس رپورٹ کو مسترد کیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ انہیں اس بات کے شواہد ملے ہیں کہ میانمار کی فوج گزشتہ سال اگست میں شروع ہونے والے ہنگاموں سے قبل ہی روہنگیا مسلمانوں کے خلاف کارروائیوں کی منصوبہ بندی کر رہی تھی۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر سے آج ماسکو میں ملاقات کر رہے ہیں۔ ملاقات میں تعطل کا شکار روس امریکہ اجلاس کے متعلق اہم پیش رفت کی توقع کی جا رہی ہے۔ الیکشن کمیشن پاکستان کے اپیلیٹ ٹریبیونل نے NA-57 مری سے سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک ہی محلے سے لاپتہ 8 لڑکوں کو 8 روز گزر جانے کے باوجود اب تک تلاش نہیں کیا جا سکا۔ یہ BBC اردو سروس ہے۔